خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرات،
فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملے اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. بعض اوقات سے یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو حاضری کی سارت پاتے ہیں اور مواجہ شریف پر حاضر ہوتے ہیں یا سبز جاریوں کی زیارت کرتے ہیں، پھر وہ بالخصوص قریب جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، بعض اوقات اندر جھانک رہے ہوتے ہیں یا غور سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو گول سوراخ ہیں ان میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے تخیلات، اپنے احساسات اور اپنے محسوسات کے حوالے سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا، یہ تھا تو رسی لٹک رہی تھی، اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
آپ نے جو دیکھا وہ روایت کیا ہوگا، میں نے تو میری آنکھوں نے تو وہ دیکھا ہے کہ نعوذ باللہ، پہلے بہت پہلے دیکھا نا کہ وہ چپل بھی ہاتھ میں ہونا اور جالی مبارک بھی ہاتھ میں ہونا، ایسے نادان اور بے ادب لوگ، انہیں مطلب کوئی ان کے عقیدے میں بس وہ کرے خرابی نہیں ہوتی کہ وہ قصدن کر رہے ہو، نادان مطلب سجے سمجھ ہی نہیں آتی. حالانکہ کسی کے گھر میں جھانکنا یہ منع ہے. اب یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجر اقدس میں اس طرح جھانکنا ہے نا، یہ کتنا مطلب جرأت کی بات ہے، بیچاروں کو بس سمجھ ہی نہیں آتی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو چار ہاتھ دور رہنے میں تعظیم لکھی کہ ادب یہ ہے کہ چار ہاتھ جالی مبارک سے دور رہے. چار ہاتھ مطلب دو گز، دو یارڈز، اس پر 2 میٹر سمجھ لیا، میٹر چل رہا ہے، میٹر اور گز میں تھوڑا سا فرق ہے، تو 2 میٹر کم از کم دور رہے، یہ ادب ہے. جب 2 میٹر دور رہے تو ادب ہے. تو ہاتھ لگانے کا بھی یہاں مطلب وہ چلا گیا کہ ہاتھ لگانا بھی اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا، ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ جالی مبارک کو چھو سکیں. اور اب چومنا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 2 میٹر جب دور ہیں تو چومیں گے، کہتے چومنا بھی اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے. کہ یہ سب کوئی کرتا ہے، چومتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، گناہ گار نہیں ہے. کہ ادب یہ ہے کہ نہ چومے نہ ہاتھ لگائے، چوما ہاتھ لگایا جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ دور رہے. اور دور سے دست بستہ، دست بستہ مانے ہاتھ باندھ کر سلام عرض کرے. جتنا ادب کرے گا تو اتنا پائے گا با ادب با نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عشاء کی نماز میں جو وتر پڑھتے ہیں، دعائے قنوت کی جگہ کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں؟
دعائے قنوت، ہاں دعائے قنوت پڑھنا اچھا ہے، اگر نہیں آتی تو اور بھی کئی دعائیں ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مشہور دعا ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم اغفر لی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی نہیں آتا تو یا رب، تین مرتبہ کہہ لیں تب بھی وہ قنوت ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا.
مسجد کا فرش گرم ہو کہ مسجد کے صف فرش پہ پاؤں وغیرہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اس صورت میں صفے وغیرہ بچھانے کے لیے اگر ہم چپل اپنے دھو کر صاف کر کے پہن کر مسجد کے فرش پر جا کے چپل پہنے ہوئے صفے بچھا سکتے ہیں یا نہیں بچھا سکتے؟
گلے میں ایک بورڈ لٹکانا پڑے گا کہ یہ چپل پاک صاف اور دھلے ہوئے، تاکہ کوئی آپ سے لڑائی شروع نہ کر دے کہ مسجد میں چپل لے کر آپ گھس گئے، یہ مارا ماری ہو سکتی ہے. تو اس لیے وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو تنفیر عوام کا باعث ہو، نفرتیں پھیلے، لڑائی جھگڑے ہوں. آپ کس کس کو سمجھائیں گے کہ میں نے یہ چپل دھو کے پہنی ہے؟ مجھے وہ اس پر میں نے یہ عرض کیا کہ مسجد میں مٹی کا تیل جلانا جائز نہیں ہے. اب مٹی کا تیل اب اتنا رائج نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں مٹی کا تیل؟ جانتے، کیروسین بھی بولتے ہیں اس کو. تو مٹی کے تیل میں بدبو ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے یہ مسجد میں جو لالٹین پہلے جلاتے ہوں گے نا مٹی کے تیل والی لوگ، تو فتویٰ دیا تھا کہ جائز نہیں ہے کہ اس سے بدبو آتی ہے. تو کوئی صاحب لالٹین میں وہ لے آئے اور اعلیٰ حضرت سے عرض کیا کہ میں نے اس میں انڈی کا تیل ڈالا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ دروازے میں کھڑے ہو جاؤ اور ایک ایک کو بتاتے رہے کہ اس میں انڈی کا تیل ہے، مٹی کا تیل نہیں ہے. کیونکہ عرف اور رواج یہی کہ مٹی کا تیل ڈالا جاتا ہے، تو کہیں یہ نہ سمجھے کہ اعلیٰ حضرت خود تو فتویٰ یوں دیتے ہیں اور ان کی مسجد میں تو مٹی کا لالٹین جلتا ہے اور لوگ اس کو دلیل بنا لیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ چپل پہننا جو ہے یہ ادب کے خلاف ہے، استعمال شدہ چپل، تو دھلی ہوئی چپل بھی نہ پہنی جائے کہ یہ بھی لوگوں کے لیے ایک منافرت کا باعث ہوگا، باتیں بنیں گی. بلکہ جو وہ موزے آتے ہیں نا چمڑے والے، تو ہمارے باب المدینہ میں رائج نہیں ہے زیادہ، سردیاں پنجاب میں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہاں جیسے فیضان مدینہ میں بھی گھوم رہے ہوتے پہن کر، تو بعض لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے اس سے کہ یہ کیا یہاں یہ جوتے پہن کر مسجد میں گھوم رہے ہیں، جوتے جیسا لگتا ہے وہ. تو اس لیے فیضان مدینہ والوں کو بھی احتیاط کرنا مناسب، کہ لوگ باہر جا کر پھر بولتے ہوں گے نا کہ فیضان مدینہ والے سنا تھا بڑا ادب کرتے ہیں، بڑے عاشق رسول ہوتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ تو قسم بھی کھائے گا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تو جوتے پہن کر مسجد میں گھوم رہے تھے، حالانکہ وہ جوتے نہیں موزے. لیکن باب المدینہ والی ایک تعداد ہے جس کو موزے اور جوتے کا فرق سمجھ نہیں آئے گی. یہ موزے اس طرح کے ہوتے ہیں، چمڑے کے یا ریگزین کے جو ہوتے ہیں. تو شرن گناہ نہیں ہے، لیکن ہر اس بات سے ہم کو بچنا چاہیے جو مسلمانوں میں نفرت پھیلنے کا باعث بنے، وہ شرن ہم پر وہ کرنا واجب نہ ہو. اس لیے سردی سے بچنے کے لیے کپڑے کے جو موزے پہن کر ہم چلیں گے نا، تو پھر کوئی اس پر اعتراض نہیں کرے گا. یہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کپڑے کے جوتے پہن کر لوگ گلیوں میں نہیں گھومتے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور آج کل آپ کون کون سی کتابیں تحریر فرما رہے ہیں؟
کون کون سی؟ ایک قلم سے یہ، ایک قلم سے وہ، دو ہاتھ ہیں. مجھے اس پر وہ یاد آ گیا پھر کون کون سی قلم، دو ہاتھ کی. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بہادر اور ایسے ماہر فن تھے لڑائی کے کہ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ کرتے تھے، ایسے ماہر تھے. حالانکہ یہ عام آدمی نہیں کر سکتا، جو لڑنا بھی جانتا ہوگا تلوار سے وہ ایک ہی ہاتھ چلا سکتا ہے، دو ہاتھ نہیں چلا سکتا. اسی طرح بعض آپ نے دیکھا ہوگا لیفٹسٹ ہوتے ہیں الٹے ہاتھ سے، جو الٹے ہاتھ سے تو لکھ لیں گے سیدھے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے، جبکہ جو رائٹسٹ ہے سیدھے ہاتھ سے لکھنے والا الٹے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا، دونوں ہاتھ سے لکھنا. ہاں اعلیٰ حضرت میں تو کئی کمالات تھے، ان میں سے ایک کمال یہ تھا کہ ان کے خادم بیڑی آتے تھے جو علماء ہوتے تھے، آپ فتویٰ جب لکھواتے تھے تو ایسا بھی ہوتا تھا جیسے ان کو کچھ لکھوایا، کوئی ان کو لکھوا دیا، کچھ ان کو لکھوا دیا، پھر یہ दो चार को लिखवा कर फिर जब घूम कर पहले के पास आते तो मजमून याद होता कि इनको कहाँ तक लिखवाया था और कौन सा लिखवाया था, फिर उनको वहीं से लिखवाना शुरू कर देते। तो ये सरकार आला हज़रत का कमाल, बा कमाल थे, मतलब आखिर यूं तो हम नहीं मानते, इनका दम नहीं भरते, तो एक से एक खूबियां अल्लाह ने इनको अता फरमाई थी। तो हमारा लिए कि अब मैं कौन सी किताबें लिख रहा हूं, मैं क्या बोलूं यार, मेरी इतनी किताबें अधूरी अधूरी हैं, बस कई है। अब फिर वो मैं बोलूंगा, फिर वो जल्दी छपेगी मुश्किल किताब, तो इसलिए वो एक किताब है, मतलब काम हुआ हुआ उस पर, अब उस पर थोड़ा कमर बांधी है मैंने। तो मुझे टाइम, एक तो टाइम ही टाइम है, नौकरी तो है नहीं, लेकिन बस मसरूफियात। अब जैसे आज रात जागने में जाइए तो अब दिन को कितना क्या होगा, समझ जा रहे हैं, रात जाग कर आपको पता होता होगा ये क्या होता है। वीर्य के नकाहत, सुस्ती, गफलत, वो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक शेर है, बारगाह गौसियत मआब में अर्ज किया है, वो मेरे यसोई के लिए, शायद मेरे ही हस्बे हाल है। तू कुव्वत दे मैं तन्हा, काम बिस्यार, बदन कमजोर, दिल काहिल है या गौफ। सल्लू अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद।
मेरे अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि आम तौर पे लोग मन्नतें मांग लेते हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा औलाद हो जाए तो मैं उसे मांग के कपड़े पहनाऊंगी 2 साल तक, क्या ये ऐसी मन्नत मांगना जायज है?
फुला काम हो गया तो मैं मांग कर कपड़े पहनाऊंगा बच्चे को, ये तो मांगना, अब किससे मांगेंगे ये देखना होगा। तो जैसे अगर ऐसी तरकीब से मांगे, मांगा के जो जिल्लत पर पेश करना हुआ खुद को, जैसे आदमी दूसरों से सवाल करता है वो तो नाजायज होता है। अब अगर ऐसे से मांगा कि एक दूसरे से लेन देन का सिलसिला होता है, लेते देते रहते हैं, उसका भी अलग हुक्म होता है, तो हम ऐसी मन्नत मानी ना जाए। और ये मन्नत ऐसी मन्नत है कि इस पर अमल करना जरूरी भी नहीं है, और इसका मतलब कोई न दीनी फायदा है, दुनिया भी फायदा है, मुफ्त के कपड़े मिलेंगे। जैसे कि बाज लोग मखसूस दिनों में अपने बच्चे को घर का खाना नहीं खिलाते, वही जा जाकर वो दूसरों के घरों पर खाना खाता है, तो ये इसकी ममानत की जाएगी। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم।
ये इरशाद फरमाइए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाले वसल्लम को नबी मासूम बोला जाता है, तो मासूम के क्या मायने हैं, बराए करम इरशाद फरमाइए।
तो मासूम के माना है जो गुनाह ना कर सके, जैसे हमारे बच्चे को मासूम बोलते हैं, मासूम बच्चा है, तो ये इस्तिलाहन गलत है कि इस्तिलाहन मासूम के माना जो गुनाह कर ना सके। और बच्चा जाहिर वो नहीं है कि जो गुनाह कर ना सके, ये इस तारीफ में नहीं आएगा बच्चा, क्योंकि एक दिन का बच्चा भी अगर किसी बंदे का हक तलफ करेगा, नुकसान करेगा किसी का, तो उसका मुआखजा इन मानों करे कि जैसे कि बहारी शरीफ में लिखा है कि बच्चे ने दूध पीते बच्चे ने करवट ली और गुलदस्ता टूट गया किसी का, तो अब ये कि इस पर भी तावान है, तावान कौन देगा? तो ये बच्चे के माल में से, बच्चे के पास भी बाजू का पैसे तो होते हैं ना, लोग देते हैं इसको तोहफा वगैरह, तो बच्चे के माल में से इसका सरपरस्त अदा करेगा। अब वो अलग बात है, सरपरस्त अपनी तरफ से अदा कर दे तो अदा वो नहीं करना चाहता, तो बच्चे के माल पर भारत ये मुतालबा रहेगा। तो छोटा बच्चा भी अगर हक बंदे का तलफ करेगा, जैसे बच्चे टाफियां छीन के खा जाते हैं और ये सब इनका, इनसे मुआखजा और मुतालबा है कि इनके माल से वो अदा किया जाएगा जिसकी इसने टाफी छीन के खाई, खिलौने छीन लेते हैं, मार कुटाई करते हैं, बाज बच्चे बड़े बहुत दादागिर किस्म के دہشت پھیلا دیتے ہیں, ہوتے مارا ماری کر دیتے ہیں. ان سب کا مطالبہ ہے کیونکہ حق العبد بندے کا حق تلف کر رہے ہیں. تو بہرحال معصوم کا معنی ہے جو گناہ نہ کر سکے, اور نبی معصوم ہوتے ہیں. اچھا پھر اصطلاح شریعت میں معصوم صرف حضرات انبیاء کرام ہیں اور فرشتے علیہ الصلاۃ والسلام. نبی اور فرشتوں کے معصوم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظرات کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرما لیا ہے. اس سبب سے نظرات کا گناہ میں مبتلا ہونا شرعاً محال, شرعاً امپوسیبل ہے, وہ گناہوں میں ملوث نہیں ہو سکتے. نافرمانی اللہ پاک کی وہ نہیں کر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى
الله عليه وسلم. اللہ سنت نے بارکا مرض سے کہ اپنا کلام نقصیر چھے تاج شاہی کام نہیں طالب, کر دو رحمت کی ایک نظر آقا, تیری الفت کا میں بھکاری ہوں, میرا کشکول جائے بھر آقا, یا کشکول نمانو سوت آئی چھے. جزاک اللہ خیر.
کشکول તમે જોયો છે, મતલબ જે ભિખારી હોય છે એના હાથમાં એક કાળા રંગનો એક મતલબ કોઈ વાસણ હોય છે તો એને કશકોલ કહીએ છે. ને ભીખ માંગને કે લીએ જો વો કાલા એક મતલબ કુછ પીસ હોતા હૈ બર્તન જૈસા ગોલ, એને સમજો કે જૈસે ખરબૂઝ આય ઉસકો દો પીસ કર દે તો ખરબૂઝે કા જો છિલકા હૈ યે اس کو کالا کر دیں اور اندر سے کھوکھلا کر دیں تو یہ کشکول. تو یہ کشکول ہوتا ہے, اس میں زنجیر باندھ کے یہ لوگ گلے میں لٹکاتے ہیں فقیر. تو میرا کشکول جائے بھر, یا رسول اللہ میں بھی آپ کا بھکاری ہوں, میں یہ دنیا والوں کا بھکاری نہیں, میں آپ کے در کا بھکاری ہوں, اور بھیک مانگنے کا کاسا, کاسا بھی بولتے ہیں, کاسا لیے کشکول لیے دربار میں حاضر ہوں, میرا کشکول بھر دیجئے.
سوال عرض ہے کہ اگر جمعہ کی نماز جمعہ شروع تھی اور پیچھے سے اسلامی بھائی آئے تو دیکھا کہ امام صاحب التحیات میں ہیں تو التحیات میں بیٹھ گئے ہیں, تو اس حالت میں اب کیا نماز پڑھے, یعنی سفر میں تھے تو کیا ظہر کی نماز ادا کریں یا پھر دو رکعت پڑھیں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں.
اگر امام کے ساتھ قاعدہ اخیرہ میں التحیات میں شریک ہو گئے تو جماعت تو مل گئی جمعے کی, دو رکعت یہ دو ہی پڑھیں گے, دو جمعے کے فرض ادا ہو گئے, اب زور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے گا, مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب النعلین والوسادہ والسواک کے لقب سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب النعلین والوسادہ والسواک, اس سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سفر میں حضر میں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس تکیہ مسواک شریف اور نالین پاک یعنی مبارک جوتے شوز اور وضو کا پانی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا کرتے اور وہ وقت ضرورت بارگاہ رسالت میں پیش کرتے تھے. اس میں حضرت بوسیری زمان حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ نورانی نے سلسلے میں بڑا پیارا شعر کا, اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش نالے پاک کی خدمت کرتا ہوں تاکہ دارین میں اس کے زیر سایہ زندگی بسر کر سکوں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے نالے نے پاک کی خدمت کر کے سعادت مند بنے اور میں آپ کے نالے نے پاک کے نقش کی خدمت کر کے سعادت پاؤں گا. اس وقت میرے سر پہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب ہے تھوڑا مطلب الفاظ میں اختلاف. کیا صحیح کون بتائے گا؟ اب کنفیوز ہو گئے.
السلام علیکم بابا جی.
وعلیکم السلام.
میں محمد امین اتاری گولی مار سے آیا ہوں. اور اچھا تو اس کو نقش نالین کہتے ہیں؟
نقش نالین کہتے ہیں یا نالین پاک کہتے ہیں؟
نالین پاک.
نالین پاک. نالین پاک کہنے والا کون ہے؟ ہاتھ اٹھائے.
نقش نالین. نالین پاک.
اور نقش نالین کہنے والا کون ہے؟ نقش نالے پاک.
نقش نالے پاک.
نقش نالے پاک کہنے والا کون ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟
نقش نالے پاک.
نقش نالے پاک.
جی
نالے پاک.
نالین پاک.
نالے پاک نہیں کہتے اس کو.
نالین. نالین پاک
ہے کنفیوز مگر جواب صحیح دے دیا تھا.
نالین پاک. ہاں نون نون.
نال نالین. نال کی تسنیا اور اس ایک کو بھی نالین کہہ سکتے ہیں. تو یہ دو نالین تو ہمارے ایک نال کو بھی نالین کہنا رائج ہے حرج نہیں ہے کہنے میں. تو یہ نقش نالے پاک کہیں گے اس کو. نالے پاک نہیں ہے یہ. نقش نالے پاک تمثال نال. تو یہ بابا جی نے جواب تو صحیح دیا تھا.
بابا جی ہمارے بزرگ اسلام بھائی کو یہ مدنی باکس دیا جا رہا ہے
ماشاء اللہ. لیکن ہمارے یہاں عام طور پر نالے پاک بولتے ہیں. نقش نالے پاک بولتے نہیں ہیں. لیکن اصل میں ہے یہ نقش. نقش نالے پاک جیسے وہ کارڈ پر ہوتا ہے وہ بھی نقش ہی ہوتا ہے. اب نقش بھی یہ منسوب ہوتا ہے. اب خدا بہتر جانے کہ یہ مطلب کس نے کتنی احتیاط کی. اللہ بہتر جانے. پہلے تو ہمارے اکابرین جو تھے انہوں نے تو سفر کیے اصل نالے پاک کی زیارت کر کے اس کو حاصل کر کے اس سے نقش بنانا اور بڑی احتیاطیں کی ہیں. تو وہی ان کے بھی تشریف لاتے ہیں نقش کتابوں میں تو اسی سے ذرا لوگ بناتے ہوں گے نقش نالے پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور. یا نقش کی بات نہیں کی انہوں نے ڈائریکٹ بات کی ہے مولانا حسن رضا خان صاحب نے. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں.
جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور
صلی اللہ تعالی علی محمد. نوشاد اتاری ہند سے یہ کاشی پور شہر کا نام لکھا ہے. یہ سوال کر رہے ہیں کہ پیارے بابا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ گھر میں جو مسجد بیت بنائی جاتی ہے تو کیا اس کا کوئی نام بھی رکھ سکتے ہیں جیسے مسجد فیضان رضا یا دیگر نام کے ساتھ؟
مسجد فیضان رضا لفظ مسجد بھی لگائیں گے تو آزمائش ہو جائے گی. مسجد بیت اس کا ایک نام ہے اور ایک گھر میں ایک ہی ذرا ہوتی ہے. اور یہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مسجد بیت کا تعارف ایک طرح سے مسلمانوں میں ہوا ہوگا، کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے لیکن لوگوں کا دین کی طرف رجحان کتنا ہے پتا تو نہیں ہے اتنا. تو اب مدنی چینل کے ذریعے یہ کام ہوا ہے، تو اس کا اگر مسجد فیضان رضا یا اس طرح کا نام دیں گے نا تو آگے چل کر پورا مکان جو نا کوئی بولے گا یہ مسجد ہے، تم لوگ رہتے ہو تو مسجد ہے، گھر بنا لیا ہے، پر لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں. پھر اگر مسجد کی نیت کی اور وہ جگہ بھی ذاتی ہے، یعنی اس نے نیت کی جو نیت کرنے کا حق رکھتا ہے، پھر تو کہیں کچھ کا کچھ نہ ہو جائے. وقف کی اگر صورت اس میں اگر پائی گئی کہ یہ مسجد کہنے سے اگر وقف ہو جاتی ہے، یہ علماء فیصلہ کریں گے، پھر تو یہ اس گھر میں رہ بھی نہیں سکتے نا، تو مسجد بن گئی. اب وہ جتنا حصہ انہوں نے مسجد کہا وہ پھر مسجد، پھر وہ بیچ نہیں سکتے. ایک بار میں کسی کے گھر گیا تھا، اس نے صاحب خانہ نے جوش میں آ کر کہا کہ یہ کمرہ جو ہے نا یہ آپ کے لیے وقف ہے. وہ بالکل یہی الفاظ کہ تو میں نے بولا یار یہ یعنی کہ کب سے رہتے ہیں، اس طرح کچھ پوچھا ہوگا اس کو. میں نے کہا یہ آپ اگر کوئی اور مکان ملے اور آپ بیچنا چاہیں تو بھلے برسوں کے بعد کیا بیچیں گے؟ ہاں مطلب وقف ہو گیا تو کیا بیچ سکتے ہیں؟ میں نے کہا علماء صاحب رجوع کریں، آپ نے تو بالکل سرات الفاظ کہے، مالک کہہ دے کہ یہ آپ کے لیے وقف ہے، تو یہ کیا بھائی مسئلہ کیا ہوگا؟ میں نے یہ کہا تھا علماء سے رجوع کریں کہ یہ جملہ وہ سخت ہے کہ یہ وقف ہے، کہ یہاں دوسرے علماء بھی آ کر رہتے ہیں، بول رہے تھے وہ یا ٹھہرتے ہمارے ہیں، تو آپ کے لیے وقف ہے یا یوں کہا علماء کے لیے وقف ہے، ایسا کچھ جملہ انہوں نے کہا تھا، ڈر گئے تھے اسے. تو یوں وہی نہ پہلے تولو بعد میں بولو.
آپ سے سوال ہے کہ مطالعے کا شوق کس طرح پیدا ہو؟
کسی بھی چیز کا شوق پیدا کرنے کے لیے اس کے فوائد معلوم کیے جائیں، تو مطالعے کے فوائد تو بہت سارے ہیں. علم حاصل ہو سکتا ہے بغیر مطالعے کے، سن سن کر بھی، لیکن بہترین ذریعہ مطالعہ ہے. اب جو مدارس میں پڑھتے ہیں، جامعات میں پڑھتے ہیں، جامعات المدینہ میں پڑھتے ہیں، مطالعہ ان کا بھی لازمی جز ہوتا ہے ان کے پڑھنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا، کہ اس کے بغیر یہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو دین کے مسائل معلوم ہوں گے، دین کے احکام معلوم ہوں گے، فضائل معلوم ہوں گے تو رغبت ہوگی، اس کے نقصانات معلوم ہوں گے تو بچنے کا ذہن بنے گا، تو عذاب سے بچنے کا سامان ہوگا، یہ بہت سارے فوائد معلوم ہوں گے. تو پہلے تھوڑا تھوڑا مطالعہ کریں اور ایسا کریں جس میں آپ کو دلچسپی زیادہ ہو، تو اس طرح آپ کو انشاءاللہ جب عادت پڑے گی تو پھر مزید بڑھاتے جائیں مطالعہ تو کرنا تو چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. امیر اہل سنت دام البرکاتہم العالیہ سے سوال ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مالک کوثر نہیں کہہ سکتے؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
بالکل مالک کوثر کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیں مالک کوثر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صرف مالک کوثر نہیں بلکہ جنتوں کے مالک ہیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ ایک نہر ہے جو اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی ہے، یعنی جنت میں دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی. اس میں پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہیں. عطا فرمائی نے دی تو اللہ نے کوثر جو ہے عطا فرمایا اپنے پیارے حبیب کو. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ نے کوثر عطا فرمایا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہے. جلدی بتائیے کس کا شعر ہے؟ جلدی بول پڑے، میرے آقا اعلی حضرت کا شعر ہے.
انا اعطینا کل کوثر ساری کس
مسجد میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے پڑھتے ہیں، ہاں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرن بالکل درست ہے، جائز ہے، منع ہونے کی وجہ نہیں ہے کوئی. اگر کوئی یہ کہے کہ پہلے نہیں پڑھا جاتا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پڑھتے تھے اس لیے یہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو یہ فلسفہ یا یہ سوچ جو نا یہ غلط ہے. کیونکہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائک میں اذان بھی نہیں دیتے تھے، تو مائک میں سبھی اذان دے رہے ہیں تو مائک میٹھا میٹھا لگتا ہے کہ اپنی آواز دور دور تک جا رہی ہے، اور درود و سلام میں کیا ایسی پریشانی ہے، درود و سلام ہی تو ہے نا، اور قرآن کریم میں درود و سلام پڑھنے کا ہمیں حکم ہے. تو جن اوقات کی فقہ کرام نے ممانعت کی صراحت کر دی کہ فلاں فلاں مواقع پر نہیں پڑھ سکتے، وہ صراحتیں موجود ہیں، جیسے گندگی کی جگہ پر نہیں پڑھ سکتے مثال کے طور پر، تو اس طرح مطلب جہاں جہاں منع ہے نا تو وہاں نہیں پڑھیں گے، اور جہاں منع نہیں ہے وہاں پڑھیں گے. تو اذان سے پہلے منع بھی نہیں ہے، تو صرف اگر یہ کریں گے نا کہ پہلے نہیں تھا اور اب ہے، تو بہت ساری چیزیں پہلے نہیں تھی اور اب کی جاتی ہیں، جیسے کہ درس نظامی پہلے نہیں تھا، درس نظامی کا تصور بھی نہیں تھا، اصل تو علم دین ہے. صحابہ کرام کون سے جامعہ میں پڑھتے تھے، کون سے ختم بخاری اور افتتاح بخاری کے جلسے ہوتے تھے؟ بھائی بخاری تو آئے، بخاری شریف تو آئی بعد میں، صحابہ کے دور میں نہیں تھی، تابعین کے دور میں نہیں تھی، تبعِ تابعین کے دور میں بھی نہیں تھی، بعد میں آئی ہے. لیکن یہ سب نے اس کو سب نے اپنایا ہوا نا، کوئی اس پر کسی کو سوچ نہیں آتا کہ یہ افتتاح بخاری کا جلسہ ہے کس کی سنت، کہیں بدعت تو نہیں ہے؟ 100% ہی بدعت ہے، اگرچہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. تو اسی طرح درود شریف اذان سے پہلے پڑھنا جو رائج ہوا، یہ بدعت حسنہ کہہ لیجیے، اچھی بدعت ہے. تو یوں ہزاروں چیزیں جو پہلے نہیں تھی اور اب ہے، اور اہل اسلام نے اس کو اپنایا ہوا ہے، تو شیطان کے وسوسوں سے، جال سے نکلے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، پھر آپ بھی الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے اور جھومتے رہیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ کل مشکل کشا ایکسپریس کے ذریعے مدنی قافلوں میں سفر کا سلسلہ ہے، مدنی قافلے کے مسافر لوگوں کو اپنے قریب کیسے کریں، اور اگر کئی مدنی قافلے کے مسافر مل جائیں تو مدنی چینل کے ناظرین کیسا رویہ اختیار کریں؟
مدنی قافلوں کے مسافر ایک دوسرے کو اپنے قریب کیسے کریں؟
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسلام میں کہتے ہیں ہم تو جاتے ہیں مدنی قافلے میں، لوگ ہماری بات ہی نہیں سنتے، مسجد میں نہیں آتے ہیں، کوئی بیٹھتا نہیں ہے، تو یوں بھی ایک حوصلہ بڑھانے کے لیے کہ ہمیں اس موقع پر ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے، کہ اگر کوئی دعوت دے کسی کو اور وہ نہ آئے، اور پھر یہ کہ مدنی چینل پر ماشاءاللہ دیکھنے سننے والوں کی تعداد ہے، تو یوں ہماری مسجد میں بسا اوقات مدنی قافلے آتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ دو طرفہ سوال کیا ہے.
اس میں ایسا ہے کہ کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہم اگر کسی کو دعوت دیتے ہیں نیکی کی تو اس کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ منوانا تو ہماری ڈیوٹی بھی نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی جو منصب سونپا گیا وہ پہنچانا تھا، منوانا نہیں تھا. لفظ تبلیغ، تبلیغ کا معنی بھی پہنچانا ہے، منوانا نہیں. تو اس لیے وہ نیکی کی دعوت دیں گے ہم کو ثواب مل جائے گا. تو جب یہ ذہن بن جائے گا کوئی نہیں مانے گا تب بھی ہم کو تو ثواب ملے گا، تو پھر اب غم کاہے کا، غم ہونا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں مانا، لیکن یہ کہ کام نہیں چھوڑنا چاہیے، کام اپنا کرتے رہنا چاہیے. ایک بار وہ بہت پرانی بات ہے، جب کورنگی میں غالباً ان دنوں تین روزہ اجتماع ہوتا تھا سالانہ باب المدینہ کے کورنگی میں، تو ایک وہاں سے کچھ مدنی قافلے روانہ ہوتے تھے. شاید ان دنوں مدنی قافلہ اصطلاح نہیں تھی، ہم قافلہ کہتے تھے شاید. تو وہ کچھ عیسائی بھائی گئے، اندرون سندھ ان کو بھیجا ہوگا، پنجاب کے تھے، تو وہ واپس آ گئے ایک ہی دن میں. تو ان کو پھر ہم نے سمجھایا، وہ وجہ یہی بتائی کہ وہ سندھی ہیں اور وہ سندھی بولی سمجھتے تھے، ہماری بات ان کو سمجھ میں آتی نہیں تھی، اردو نہیں جانتے تھے، یہ اس طرح. بولا ہم کیا کریں، ہم تو آ گئے. پھر ہم نے ان کو یہ ذہن دیا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو جا کر لوگوں کو سمجھانے جا رہے ہیں؟ آپ کو تو یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ میں سیکھنے جا رہا ہوں. ہم آپ آپس میں بیٹھتے ایک دوسرے کو سکھا کر اپنا کام کرتے ہیں، پھر ضمناً ٹھیک ہے دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ کہ مدنی قافلے میں سفر کا یہ ہو کہ میں اپنی تربیت کے لیے جا رہا ہوں. تو جب اپنی تربیت کے لیے جائیں گے تو پھر لوگ ہماری بولی سمجھے نہیں سمجھے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پر اتنا اثر نہیں پڑے گا. پھر ان کو تھوڑا یوں پھسلایا سمجھا تو واپس چلے گئے لوگ مدنی قافلے میں. تو یہ آپ بھی ذہن بنا لیں کہ جب بھی مدنی قافلے میں جائیں تو یہ نہیں کہ میں کوئی مبلغ اسلام ہوں اور میں جا کر اب لوگوں کو مسلمان کروں گا. آپ اپنی اصلاح کرنے کی نیت سے جائیں تو انشاءاللہ اس میں عافیت ہے، اور آپس میں رہیں گے تو آپس کے حقوق کا خیال رکھیں کہ جو کچھ دیر کے لیے بھی ساتھ ہو گیا تو ایک طرح سے اس میں بھی ایک حق کے رفاقت اس کا ہوتا ہے، اپنے ساتھی کا حق. تو اس ساتھی کا حق جو ہے وہ ادا کرنا ہے، خیر نصیب اپنے اوپر اس کو ترجیح دی جائے، آرام کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں، جیسے کہ دو حصہ میں بیٹھے ہوئے ہم سفر میں، یہ ادھر کی سیٹ کا حصہ آرام زیادہ آرام دے، ادھر تھوڑا تکلیف میں وہ پھنس کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کر دی، خود تکلیف میں آ گئے. تو یہ آپ کا یہ رفیق ہے، آپ کا ساتھی ہے، اس کو آرام پہنچانا چاہیے تو یہ آپ کو ثواب ملے گا. اس طرح پنکھے کی ہوا ادھر زیادہ آ رہی ہے، ادھر تھوڑی کم آ رہی ہے تو آپ سرک گئے اور اس کو قریب اس جگہ بٹھا دیا تاکہ اس کو ہوا زیادہ آئے. یہ نمازوں میں، مسجدوں میں، جامعات المدینہ کے درجوں میں، مدنی قافلوں میں، ٹرینوں میں، بسوں میں، ہر جگہ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہمارا معاشرہ مدنی معاشرہ بن جائے گا. ہم لوگ اپنا مفاد بہت دیکھتے ہیں، جگہ اپنی کشادہ قبضہ کر لینا ہے اور وہی ہوا زیادہ اچھی مجھے ہی آنی چاہیے، کھانے میں بوٹی مجھے ہی ملنی چاہیے، ساری بوٹیاں کھا جاؤں گا میں، کسی کو نہیں کھانے دوں گا، اچھا اچھا حصہ مسالے والا بریانی کا اپنی طرف سرکا لیا. تو یہ حریص لوگوں کا کام ہے، اچھے اور سلجھے ہوئے مسلمانوں کا یہ انداز نہیں ہوتا. تو اس لیے مطلب اس طرح اگر آپ اس اصول کو اپنے پلے باندھ لیں گے نا جیسے وہ حدیث شریف میں یہ مضمون ہے کہ مومن وہ ہے جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بات دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے. تو اب اپنے لیے میں زیادہ ہوا کھانا پسند کرتا ہوں اور یہ بیچارہ پسینے میں شرابور ہو رہا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کے لیے بھی یہ بات پسند کروں. ہاں یہ ایک مثال میں نے دی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی کافی ہے. ہو سکتا ہے اس کو پنکھے کی ہوا موافق نہ ہو اس لیے پسینے میں شرابور ہو رہا ہے, لیکن ہم اس کو آفر کریں گے کہ آپ ادھر آ جائیں, ہمیں آفر کریں گے ثواب تو ملے گا, اس کی دلجوئی تو ہو جائے گی. وہ اگرچہ نزلہ ہو گیا یا کسی وجہ سے وہ نہیں بیٹھ رہا پنکھے کی ہوا میں اس کو نہیں موافق, تو ایک الگ صورت ہے. اسی طرح غذاؤں کے معاملے میں ہم جو چیزیں پسند کرتے ہیں ضروری کہ وہی چیزیں وہ پسند کریں, لیکن ہمیں اس کے لیے وہ چیزیں وہ معاملات جو راحت کے ہیں سکون کے ہیں وہ اس کے لیے پسند کرنی چاہیے کہ سب کو سکون چاہیے, راحت چاہیے, آرام چاہیے, فرحت چاہیے, دماغ کی سب چاہیے, تو ہم اس کے لیے پسند کرتے رہیں. تو انشاءاللہ اس طرح ایک دوسرے کی ہم پسند کا خیال رکھیں گے, ہم کو یہ بھی پسند ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ نرمی سے گفتگو کرے. ہم اپنے لیے تو یہ پسند کرتے ہیں کوئی ہم کو نرمی سے گفتگو کرے, اور ہم دوسرے کے ساتھ جارحانہ گفتگو کر رہے ہیں نا, سختی سے گفتگو کر رہے ہیں, تو یہ نہیں ٹھیک نا. بلکہ اگر ایسی سختی کی جس سے اس کی دل آزاری ہو رہی ہے, اس کی تذلیل ہو رہی ہے, تو پھر تو گناہوں کا ترتب بھی ہوگا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, کاش ہم رحما بینہم کی تصویر بن جائے کہ آپس میں مہربان. صحابہ کرام کی یہ شان ہے آپس میں, انہیں قرآن نے ان کی تعریف کی ہے رحما بینہم, آپس میں مہربان. تو ہم بھی کاش آپس میں مہربان بن جائے, ہم آپس میں ایک دوسرے کے لٹیرے اور ڈاکو بنے ہوئے, انہیں کہ دوسرے کو تکلیف دیے بغیر ہم کو راحت نہیں مل رہی, ہماری حالت یہ ہو گئی ہے. وہ بھلے کونی لگ رہی ہے, بیچارہ بیزار ہو رہا ہے, ہمارا گھٹنا بار بار اس کو لگ رہا ہے, ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایسے یعنی ہم طرح ہماری یعنی ڈاکو بھی کئی طرح کی ڈاکو گیریاں ہمارے وجود میں سرایت کر گئی ہے, ہر طرح سے بندے کو مطلب ہم بیچارے کو تکلیف دے رہے ہیں, زبان سے, ہاتھ سے, پاؤں سے, نظر سے. ایسا یہ سفر اور خصوصاً مدنی قافلے کا سفر یہ ہماری پوری تربیت کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. اگر ہمارے مبلغین تھوڑا ایکٹیو رہیں گے نا تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا, کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے شیطان بھی تھوڑے ایکٹیو ہو جائے گا کہ یہ جا رہے ہیں, یہ ایک مہینہ پورا ان کو کرنے نہیں دینا, میں نے یہ لڑوائے گا بھڑوائے گا. پھر یہ کہ مبلغ جو ہوگا نگران ہوگا, آپ دیکھ لیں گے وہ یار ٹھنڈا پانی پی رہا ہے, اچھا میری پرواہ نہیں ہے, مجھے اس نے سادہ پانی پکڑایا تھا. اب یہ پھنگا ڈالا نا شیطان نے, اب وہ مبلغ کے تعلق سے آپ کے دل میں نعوذ باللہ بغض اس نے پیدا کیا, اب وہ آپ نے اس کی کاٹ شروع کر دی, اس کو بولا اس کو بولا, وہ غیبتوں کا اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا. یہ شیطان ایسا مردود اسی پھڈے کرواتا ہے اس کو. کسی نے بہت پیاری مثال میں نے پڑھی تھی کہ اس کو میں اب اپنے یادداشت کے مطابق الفاظ میں, کہ وہ شیطان اپنے چیلوں کو لایا ایک مٹھائی کی دکان پر کہ دیکھو میں کس طرح خون خرابہ کرواتا ہوں. تو شیطان نے کیا کیا اپنے چیلوں کی ٹریننگ کے لیے کہ ان کو یوں تباہ کیا جاتا ہے لوگوں کو, اس نے چاشنی مٹھائی کی چاشنی کا جو کڑائی تھا یا کسی مٹھائی کے پیس سے اس نے چاشنی کا ایک قطرہ لیا اور وہ قطرہ دیوار پہ لگا کر ہٹ گیا. بولا دیکھو اب کیا ہوتا ہے. تو وہ دیکھتے دیکھتے ایک مکھی اس پر بیٹھی, اب مکھی بیٹھی تو چھپکلی مکھی کا شکار کرتی ہے, چھپکلی اتنے میں کہیں سے آ نکلی, اس نے وہ مکھی کو وہ نگل لیا. مٹھائی والے کی بلی دیکھ رہی تھی یہ تماشا کہ یہ چھپکلی نے مکھی نگل لی, اس نے اپنا پنجا مارا چھپکلی پر, چھپکلی آ کر نیچے گری. برابر کے دکان والا مٹھائی کم جو تھا مٹھائی والا اس کا کتا بلی کی حرکت دیکھ کر بلی پر جھپٹا اور اس کو بلی کو اس نے وہ نوچ نوچ کر مار دیا. بلی پلی ہوئی تھی, مٹھائی والے کو بڑا اس کا صدمہ ہوا, غصے میں اس نے کڑچا اٹھایا اپنا مٹھائی کا, کڑچا دو ہاتھ سے پکڑ کے وہ مٹھائی والے کے کتے کے سر پہ دے مارا. وہ کائے کاؤں کاؤں کر کے وہ ڈھیر ہو گیا. مٹھائی والے کو بڑا تیش آیا کہ یہ اس کا پالتو کتا قیمتی کتا تھا, میرے پڑوسی نے اس کو مار دیا, میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. اب یہ اس نے آیا اور اس کو چھری نکالی اور اس کو مار دی. اب یہ گرا. اب اس میں مٹھائی کے جو دکاندار اور دوست احباب قریب قریب جمع ہو گئے, تو نے اس کو قتل کر دیا, ہم تیرے کو نہیں چھوڑیں گے. اس پر ٹوٹے, اس کے ساتھی آئے اور جو بولے کشتوں کے پشتے یا پشتوں کے پشتے لگ گئے, لاشوں کے ڈھیر ہو گئے. تو شیطان نے یہ بتایا کہ اس طرح یہ تباہ ہوتے ہیں یہ لوگ, کہ ایک چاشنی کے قطرے نے دیکھو کیسا کام دکھایا کہ لاشیں گرا دی. تو اسی طرح وہ مبلغ نے یا آپ کے امیر قافلہ نے وہ ٹھنڈا پانی پیا, آپ کو بس یوں ہوا کہ مجھے سادہ پانی دیا تھا خود ٹھنڈا پانی پی رہا ہے, یا مجھے ٹھنڈا کھانا دیا خود گرم کھانا کھا رہا ہے, مجھے آلو پکڑا دیے تھے اس کی پلیٹ میں بوٹی ہے, اس نے مجھے مطلب محروم رکھا بوٹی سے, اب اس کے دل میں آ گیا بوکس. یا یہ وہ گدی والی سیٹ پر بیٹھا ہے, مجھے لکڑی والی سیٹ پر, اس کا فوم صحیح ہے گدی کا ابھرا ہوا ہے, میرا فوم پچکا ہوا ہے. تو یہ حقیقت بولتا ہوں میں, اسی حل بالکل معمولی معمولی باتوں پر شیطان توجہ دلاتا ہے اور بغض کہ اس نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا. حالانکہ بعض اوقات ایسی باتیں اگلا جان بوجھ کر کیا بھی نہیں ہوتا, تو توجہ نہیں ہوتی, یوں بھی ہو جاتا ہے. اگر توجہ سے بھی کیا تو ہر صورت میں کوئی بندے کی حق تلفی بھی نہیں ہو رہی ہوتی کہ یہ گناہگار ہو رہا ہے, ایسا بھی نہیں ہوتا. لیکن شیطان یوں بغض و عناد کی مطلب جڑیں استوار کرتا ہے اور یوں لڑاتا ہے. یہ میرے مدنی پھول نہ کوئی فیضان مشکل کشا ایکسپریس ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے, یہ پورے معاشرے کے لیے, گھر میں بھی ایسے ہی ہوتی لڑائی اور دکانوں میں فیکٹریوں میں محلوں میں فرینڈ سرکل میں اس طرح یہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. معمولی معمولی بات میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور شیطان کام دکھا دیتا ہے. تو اب چونکہ آپ تو رائے خدا میں ایک ماہ کے مسافر بن رہے ہیں, تو آپ کو زیادہ اس پر توجہ رکھنی کہ شیطان کہیں بھی آپ کو لڑوائے نہیں. جب بھی لڑوانے کا یا لڑنے کا کسی سے بغض رکھنے کا ذہن میں آئے یا کسی کے بارے میں ذہن خراب ہونے لگے, تو لا حول پڑھ کر شیطان کو دفاع کریں کہ میں اس کام کے لیے نہیں آیا, میں اس کے معاملات کیا دیکھوں, میں اس سے زیادہ برا ہوں, میرے اندر کتنی خرابیاں, میرا باطن کتنا خراب ہے, میرے اندر کتنے گناہوں کے گند بھرے ہوئے ہیں, یہ تو مجھ سے اچھا ہے. یوں ذہن بنائیں گے تو اللہ کرے گا تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. البتہ مبلغین ہمارے نگران جو ہوں گے مجلسوں کے یا حلقوں کے حلقے بنائے جاتے ہیں اس میں, تو یہ ہے یا نمایاں اسلامی بھائیوں اچھا مدنی حلیہ ہوتا ہے, امام ہوتا ہے, پرانے اسلامی بھائی ہوتے ہیں, ان کی احتیاطیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے کہ ان کی باتیں زیادہ نوٹ کی جاتی ہیں عام اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں. تو ان کو بڑا محتاط رہنا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کا ذہن خراب ہو جائے. اگر ایک بھی بدزن ہو کر چلا گیا, کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کی نسلیں دعوت اسلامی سے بدزن ہو جائے کہ وہ خلاف بولے, مخالفت کرے, دوسروں کو خراب کرے. یہ بھی تو ہوتا نا کہ پھر جو جاتا ہے تو وہ بعضوں کا اکیلا نہیں جاتا, نہ جانے کتنوں کے جانے کا سبب بن جاتا ہے, نہ اتنے گناہ ہو کے پھر وہ سلسلے وہ کرتا ہے بدقسمتی سے. تو بہت سنبھل سنبھل کر آپ نے یہ سفر کرنا ہے. تھکن بھی لگے گی, تھکن میں تھوڑا چڑچڑاپن ہو جاتا ہے, غصہ بھی آ جاتا ہے. تو یہ سب آپ کو دیکھنا ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو, تو اپنی ذات سے کسی کو راحت تو ضرور پہنچے مگر نقصان ہرگز نہ پہنچے.
بابا جان دوسرا جز بھی تھا سوال کا کہ جہاں یہ مدنی قافلہ ٹھہرے گا اس مسجد والے اہل محلہ وہ ان کے ساتھ کس طرح پیش آئے.
ہاں یہ کہ اب ظاہر ہے کہ جو مدنی قافلے کے مسافر ہیں یہ دور سے آئے ہوئے آپ کے محلے میں آپ کی مسجد میں, تو ایک اخلاقی طور پر یہی ہے کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی دلجوئی کے لیے آپ ان کے ساتھ بیٹھے. اس میں جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں اہل علم حضرات ہوتے ہیں یا ائمہ کرام مؤذن صاحبان, ان کو بھی چاہیے کہ ان کی دلجوئی کی خاطر ان کے ساتھ بیٹھ جائے کریں, یہ بیان کریں تو بھی سنیں, درس دیں تو بھی ان کا سنیں, تو اس طرح ان کی حوصلہ افزائی ہوگی, ان کا حوصلہ بڑھے گا. اب ظاہر ہے کہ یہ درس کے لیے اعلان کریں گے بےچارے بیٹھیں گے, آپ امام صاحب آپ اٹھ کر چل پڑیں گے, ان کا دل ٹوٹ سکتا ہے, پھر امام اٹھتا ہے تو دو چار اور مقتدی بھی چل پڑتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو سنا جائے. اور واقعی آپ کوئی علمی شخصیت ہے اور یہ درس دینے والا اگر واقعی کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو اس کو غلطی سے تو روکا جائے, لیکن یہ کہ سب کے سامنے اس کو ڈانٹا نہ جائے, بلکہ اگر وہ شرعی غلطی ہے تب تو اسی وقت اصلاح ضروری ہو جائے گی, ورنہ کوئی تلفظ کی غلطی ایسی غلطی جس کی کوئی مطلب شرعی غلطی جس کو نہیں کہتے تو پھر اس کو اطمینان سے الگ سے کہ اس کا تلفظ یہ نہیں بلکہ یہ یوں نہیں اور یوں ہے, تو شفقت کے ساتھ سمجھائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. اور شرعی غلطی میں جھاڑ کرنی ڈانٹ کرنی کہ تم کو تمیز نہیں ہے کیا کہہ رہے ہو, یہ لکھا آنکھیں کھول کے پڑھو کیا لکھا ہوا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ گھبرا جائے گا. تو اس لیے ایسے موقع پر اصلاح ضرور کرنی ہے, بھلے سب کے سامنے ہی ہوگی کیونکہ شرعی غلطی اس نے سب کے سامنے کی ہے, تو سننے والوں کی بھی ترکیب بن جائے کہ صحیح بات پہنچ جائے, لیکن وہ سب محبت سے پیار سے کہ بیٹے آپ نے یہ پڑھا یہ دیکھو یوں نہیں لکھا ہوا بلکہ یوں لکھا ہوا ہے, یا کتابت کی غلطی ہے کمپوزنگ کی بھول ہے, تو صحیح مسئلہ یوں جبکہ ہوں آپ واقعی آپ اہل علم یہ دیکھ لیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی, کہیں ایسا نہ کہ اس بیچارے نے صحیح کہا ہو اور آپ خامہ کا مطلب ہو غلط بتا کر آپ شرعی غلطی کے مرتکب ہو جائیں, آپ کو کوئی بول بھی نہیں سکے گا, تو یوں پھر آخرت کا نقصان بڑھ جائے گا. تو یہ ایک میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو غلطیاں بھی کرنے دی جائے, اگر سب علماء اور جو بزرگ شخصیات ہیں یہ اگر اس میں شامل ہوں گے نا اس طرح کے دروس میں, تو یہ بےچارے نئے نئے ہوتے ہیں, یہ کوئی علماء تو ہوتے نہیں ہیں, یہ مطلب ماڈرن عیسائی بھائی ہوتے ہیں, کوئی ان کے ماضی بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے کچھ مار دھاڑ والا ہوتا ہے کوئی جواڑی ہوتا ہے کوئی شرابی ہوتا ہے, اور اس طرح کے عیسائی بھائیوں کو ہمارے عیسائی بھائی انفرادی کوششیں کر کے پیار دے کے محبت دے کر ان کو لاتے ہیں اپنے ساتھ ملاتے ہیں تو سکھاتے ہیں نمازی بناتے ہیں, پھر یہ آہستہ آہستہ یہ بولنا شروع کرتے ہیں, تو اب ظاہر ہے غلطیاں تو کون نہیں کرتا, ان کے حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ یہی کل آگے جا کر علماء بھی بنیں گے, واقعی ایسے ہیں صاحب آپ کو بہت ملیں گے, جامعۃ المدینہ میں تو ڈھیروں ملیں گے آپ کو کہ ان کا ماضی بڑا ڈارک مطلب عجیب و غریب ہوتا تھا, لیکن یہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے پھر انہوں نے جامعۃ المدینہ میں داخلے لیے اور آج ماشاءاللہ یہ کہ یہ امام بنے ہوئے, کل تک جمعہ نہیں پڑھتے تھے آج خود جمعہ پڑھا رہے ہیں, یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس ایسے ایسے کئی ملیں گے آپ کو الحمدللہ. تو اس لیے سب محلے والوں کو مسجد والوں کو چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, یہ بھولے بھی کریں گے یہ غلطیاں بھی کریں گے بہت کچھ کریں گے, پیار سے محبت سے ان کی اصلاح بھی کرتے رہیں مگر ان کا ساتھ نہ چھوڑیں, ان کے ساتھ تعاون آپ نے ضرور کرنا ہے. آپ ماشاءاللہ بہت دور سے آئے بڑے تھکے ہوئے, نہیں نہیں میں ابھی پانی ہے, نہیں چاچا میں پانی پی, نہیں بیٹے آپ مہمان ہیں ہمارے میں آپ کو پانی پلاؤں گا, اس طرح آپ اس کو پانی پلائیں گے یقین مانے اس کو 12 سیر خون بڑھ جائے گا اس کا, حوصلہ افزائی کریں انشاءاللہ اس طرح یہ دین کا کام بڑھے گا, یہی انشاءاللہ آپ کی آپ کے بچوں کو یہی نمازی بنائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ
مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ